أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تاج الأنبياء وأشرف المرسلين، حبيبنا وسندنا شفيعنا ومولانا محمد سيد الحامدين الشاكرين إمام المحبوبين، وعلى آله وأصحابه الدر الميامين وابنه الكريم الغوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلي وحزبه وبارك وسلم. صدر محترم، میرے بزرگوں، عزیز اور دوستو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تو میں عالم دین تو نہیں، میں نے البتہ اپنے پیر دستگیر حضور مفتی اعظم خطب عالم کی خدمت میں تقریباً 9 سال گزاری. ہر سفر و حضر میں حضرت کے ساتھ میں رہا. یہ ان کا فیض و کرم ہے کہ آپ حضرات جو ہے کتنی محبت سے پیش آتے ہیں. یہ سب میرے بزرگوں کا صدقہ ہے، بریلی شریف کی روٹی کا صدقہ ہے. بہرحال بریلی شریف میں رہ کر میں حق الامر آپ کے سامنے باوضو اس مسجد میں عرض کر رہا ہوں. پڑھا بہت کم لیکن گونا زیادہ. میں زیادہ تر ایام تعلیم درسگاہ میں جب تعلیم سبق پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو کوئی آواز دینے والا کہتا تھا کہ وہ سرکار حضور مفتی اعظم خطب عالم تشریف فرمائے، وہ آ گئے، تو میں درسگاہ سے اٹھ کر حضرت کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا. اساتذہ بہت ناراض ہوتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کم وقت پڑھے گا نہیں، جب تک حضرت رہیں گے بریلی میں یہ کم وقت پڑھے گا نہیں، وہ حضرت کی خدمت میں رہے گا. تو میں زیادہ تر یوں ہی میں اپنے پیر دستگیر حضور مفتی اعظم خطب عالم کی خدمت میں رہا کرتا تھا. اور 71 میں جیسا بھی کہا گیا، یہ تحدیث نعمت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ 71 میں خادم کی حیثیت سے سرکار حضور مفتی اعظم خطب عالم کے ساتھ میں نے حج ادا کی، اور 9 سال اس ولی کامل کی خدمت میں رہنے کے باوجود 9 سال سفر و حضر میں ساتھ رہا، لیکن اس کے باوجود میں نے صرف 3 مرتبہ سرکار مفتی اعظم خطب عالم کی حقیقت میں جو چہرہ تھا صرف 3 مرتبہ دیکھا، جسے واقعی حقیقتاً امام مصطفیٰ رضا کہتے، جو ابن امام احمد رضا آل حضرت کے شہزادے. 9 سال رہنے کے باوجود صرف 3 مرتبہ ان کا چہرہ مبارک میں نے صحیح معنی میں دیکھا. حقیقت میں وہ 3 مرتبہ جو ہے حج ہی میں دیکھا، حج کے ایام میں، ایک منا میں، ایک غار حرا میں، اور 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف کے اندر. 3 مرتبہ. کل رات بھی میں نے عرض کی تھی، احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ اصل میں جب مفتی محمد حسین محدث سکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضور کی ایک کرامت ہے کہ ہم جب جدہ پہنچے تو حضرت کے نواسے خالد میاں ساتھ میں تھے، تو اب حضرت کی امامت کون کرے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. حالانکہ ظاہراً تو حضور سرکار مفتی اعظم خطب عالم حافظ القرآن نہیں تھے ظاہراً، لیکن حافظ القرآن جب تلاوت کرتا تھا یا جب وہ تراویح پڑھاتا تھا تو عموماً یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ حافظ 20 رکعت کے بجائے کبھی 30 رکعت پڑھا رہا ہے، سمجھے، یا اس سے زیادہ، یعنی 20 سے زیادہ. کیونکہ جب وہ تلاوت کرتا تھا تو جہاں کوئی، یعنی تلفظ میں، مخرج میں، تجوید میں، جہاں معنی کا بدلنے کا احتمال ہو، اس وقت حضرت جو ہے کونے میں، آخری یعنی صف، پہلے صف میں آخر میں تشریف فرما ہوتے، وہی نماز پڑھتے تھے. تو فوراً جب کوئی غلطی کرتا تو حضرت وہی سے نماز توڑ دیتے، توڑ کر ٹہلتے تھے. مسجد کی فصیل پر ٹہلتے تھے کہ انتظار میں کہ یہ رکعت ختم کرے، اس کے بعد حافظ صاحب سے پوچھیں گے آپ نے یہ آیت جو پڑھی ہے وہ ذرا دوبارہ پڑھیے، تو اسے پڑھواتے تھے اور فرماتے کہ یہاں یہاں سکتہ ہوا، یہاں آپ کی تلفظ صحیح نہیں، اس سے معنی میں فرق آتا ہے، لہذا دوسری مرتبہ پڑھائی، دوبارہ نماز پڑھائی۔ ایک حافظ القرآن مراد آباد سے آیا جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا کہ بھائی میں بہت زبردست حافظ ہوں، ہم لوگوں نے وہ اترا رہا تھا، ہم نے سمجھایا بابا یہ تو سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ ہے، یہاں تراویح پڑھاؤ گے، یہ مذاق کی بات نہیں، یہ کھیل نہیں، یہ غوث وقت ہے۔ کہا رہے بھائی ہم نے بہت بزرگوں کے سامنے قرآن شریف سنائی ہے، تراویح سنائی ہے، تو کیا فرق پڑے گا، مانا نہیں، اسی ضد پہ تھا کہ دیکھتے کون ہماری غلطی نکالتا۔ جیسے نماز شروع کی حضرت نے ادھر سے نماز توڑ دی، ٹہلنے لگے، نماز کے بعد پوچھا کہ حافظ صاحب وہ آیت پڑھی ہے جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی، تو انہوں نے دہرایا تو حضرت نے فرمایا یہاں غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، اس سے معنی میں فساد پیدا ہوتا ہے، لہذا دوبارہ پڑھیے، آپ لوٹائیے نماز۔ دوسرے یعنی دو رکعت پڑھی دوڑایا، پھر تیسرے چوتھے رکعت پڑھی، پھر بھی یہ حال، یعنی چھ رکعت، کوئی ایک رکعت ان کی صحیح نہیں تھی۔ آخر میں ہم نے کان میں جا کر امام حافظ صاحب سے کہا بابا توبہ کر لو، معافی مانگو، تم کس کی امامت کر رہے ہو، جانتے ہو یہ اللہ کا وہ ولی ہے، یہ اللہ کے وہ زبردست ولی ہے کہ یہاں ابدالوں کی حاضری ہوتی ہے، یہاں سے طے ہوتا ہے کہ کون ابدال بنے گا، غوث زمان، کہ معافی مانگ لو ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ تو اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی، پریشان ہو گیا تھا، پھر حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے معافی مانگی، حضور ہم کچھ خطرات دل پہ گزرے، جو میری نیت میں فساد آ گیا، اس کی وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، حضور معاف فرما دیجیے۔ حضرت نے بہت شفقت سے ساتھ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد جو ان کی گاڑی چلی تو چلی۔ بہرحال حافظ القرآن تو نہیں تھے لیکن حفظ بہت زبردست تھا۔ بہرحال ان کی امامت کون کرے، یہ کھیل بات نہیں، یعنی بہت مشکل ترین بات ہے، ہم سب دیکھ چکے۔ بہرحال حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، خالد میاں نماز پڑھائیں گے اپنے نواسے، جب تک ہمارا امام نہیں آئے گا انشاءاللہ کل ہمارا امام آ جائے گا۔ ابھی کون آئے گا، کون امام کہاں سے آئے گا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر مفتی محمد حسین سکھر، محدث سکھر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بات پہنچی کہ حضرت حج کے لیے جا رہے، تو بغیر کسی کو خبر دیے ہوئے فوراً انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ سب تیار کر کے ٹکٹ کاٹ کیے، فوراً جدہ پہنچے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ ہمارا امام آ گیا۔ اب دیکھیے روشن ضمیری، دیکھیے کش کا یہ عالم، فرما رہے کہ کل ہمارا امام آئے گا، کون؟ مفتی محمد حسین سکھر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کو معلوم ہو گیا اپنے مریدوں کی اس قدر رکھوالی کرتے ہیں کہ ان کی حرکات و سکنات سے بھی وقفیت ہے، یہ کش کا عالم، بہت زبردست کش تھا حضرت کا، تو وہ آ گئے۔ اور مفتی محمد حسین محدث سکھر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ان کا ڈیوٹی کیا تھی، دو ڈیوٹیاں تھی، ایک تو نماز پڑھانا، جماعت کرانا، امامت کرنا، دوسری بات یہ کہ وہ قصیدہ بردہ شریف سنانا۔ اصل انداز آپ جانتے ہو، آپ لوگ نے سن چکے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ بہت امام تھے، عجیب انداز سے وہ قصیدہ بردہ شریف سناتے تھے، تو حضرت پر رقت طاری ہوتی تھی۔ قصیدہ بردہ شریف سنتے وقت ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جب واقعی جب وہ کیفیت عروج پہ پہنچ جاتا تھا، ایک عارف کامل جب وجدانی کیفیت طاری ہو، جیسے کہ حضور غوث اعظم خطب عالم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے من لا وجد له لا ایمان له، من لا وجد له لا ایمان له، وجد جو ہے کیفیت ہوتی ہے، روحانی کیفیت، جب آپ کے دل میں وجدانی کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے ایمان کو آپ نئے سرے سے اس کی تجدید فرمائیں، کوئی کچھ گھپلا ہے، کچھ معاملہ ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ تو یہ وجد جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص کر اولیاء اللہ کے ساتھ کی وجدانی کیفیت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو حضرت پر جب وہ خصوصی وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی تو یعنی اس قدر روب ہیبت طاری ہو جاتی تھی ہم لوگوں پر، حضرت کی رقت طاری ہوتی تھی، اور یہ انگلی کے ساتھ، یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ یوں ہی ہاتھ گھماتے تھے جب رقص یعنی رقص کی جو کیفیت ہے نا یوں, اور ہزاروں قطار روتے تھے, وجدانی کیفیت, اور پھر چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا تھا. تو یہ قصیدہ بردہ شریف سنا رہے تھے منا میں, تو اس وقت حضرت کی وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور کھل کر جو ولایت کے انوار و اسرار کا ظہور ہو گیا, جو آدمی نے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا حقیقتاً مصطفیٰ رضا جسے کہتے ہیں, اس وجدانی کیفیت میں نظر آ جائے. ایک مرتبہ وہ تھا, دوسری مرتبہ کے ہم لوگ پہنچے, حضرت نے فرمایا بھائی ہمیں وہاں جبل نور پہ غار ہیرا جانا. کیا عمر تھی حضرت کی؟ تقریباً 72 سال کی عمر, 72 سال کی عمر, سخت گرمی, اور حضرت نے فرمایا کہ وہاں جانا ہے. جوان آدمی تھک جاتا ہے, لیکن حضرت نے فرمایا تھا, حضرت نے جی کہہ دیا, کسی کا مجال نہیں کہ حضور وہاں جانا وہ بہت زیادہ مشکل پڑ جائے گا معاملہ, کہ نہیں بس حضرت نے فرما دیا جانا ہے, بس تیاری ہو گئی, چلے صبح کے وقت نکلے ہم لوگ. دو واقعات ہوئے, ایک تو جبل نور پہ جاتے وقت, ایک جبل سور پہ جاتے وقت. لیکن چونکہ یہ تقریر کا موقع نہیں ہے, نہ یہ وہ محفل ہے جس میں تقریر ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے سید نے فرمایا ہے, تو میں ایسے اصول برتق ان کی حکم کے پر عمل کرتے ہوئے, میں حقیقت میں بولتا نہیں, میں بہت کم بولتا ہوں, میرا کام لکھنا پڑنا. بہرحال ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت اوپر چلتے گئے, وہاں بھی کچھ عجیب و غریب لوگ حضرت سے راستے میں ملتے تھے, نہ کبھی کسی نے انہیں دیکھا نہ اس کے بعد کسی نے دیکھا. چلتے گئے, ہر منزل پہ پہنچے, حضرت کو بٹھا دیا, پنکھا وغیرہ کیا, ہوا تو چل رہی تھی لیکن سخت گرمی تھی, پانی پلایا, پھر آگے چلتے چلتے اوپر پہنچے. 1.5 گھنٹہ لگا حضرت کو جبل نور پہ چڑھتے ہوئے, 1.5 گھنٹہ لگا, اور جبل سور پہ 2.5 گھنٹہ لگا. یہ تو حضرت کے بغل میں ہاتھ ڈال کر حضرت کی سہارا دیتے ہوئے اوپر پہنچاتے, پہنچے اوپر, غار ہیرا کے اندر حضرت داخل ہوئے. اس وقت اب تو آپ کو نظر نہیں آگے, اس زمانے میں وہ مٹی تھی, غار ہیرا میں اس وقت مٹی تھی, یہ 1971 کی بات کرتا ہوں, 1971 کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی حج اکبر نصیب ہوا, مرشد اکبر کے ساتھ حج اکبر بھی نصیب ہوا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. خیر اس وقت جب جبل غار میں جبل جب ایشو غار ہیرا میں جبل نور کے اوپر جب غار ہیرا کے اندر داخل ہوئے تو حضرت خاموش رہے بالکل, اور عجیب روب تھا جیسے کہ انوار و اسراج ہوئے پھوٹ پھوٹ کر آپ کے جسم سے نکل. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت نے پہلے امامہ شریف اتارا, یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک امامہ شریف, جبہ گبا تمام سمیٹ پہن کر اس شان و شوکت کے ساتھ چڑھے اوپر گئے, غار میں داخل ہوئے. آج جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بھائی وہ مشکل تمام, دو آدمی اس کے اندر ٹھیک سے, بہت چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن اب تو ہے وہ وہاں آپ کو مٹی نہیں ملے گی. ہم جب اس زمانے میں ہم گئے تھے تو مٹی تھی. تو حضرت نے اپنا امامہ شریف اتارا, امامہ شریف اتارا تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ممکن گرمی ہو رہی ہے, تو امامہ شریف حضرت نے اتارا تو ہم نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے فرمایا, یعنی ناپسندیدگی کے اظہار فرمایا کہ یہ تم کیوں مداخلت کرتے ہو ہمارے معاملات, تمہیں ڈر گیا ذرا, چھوٹی سی عمر تھی میرے سے, 18 سال کی عمر تھی اس وقت, میں پیچھے ہٹ گیا. تو حضرت نے امامہ شریف اٹھا کے زمین پہ پھینک دی کہ اللہ یہ کیا معاملہ. اس کے بعد پھر آپ نے جبہ مبارک اتارا, میں دوبارہ ہاتھ بڑھایا, حضرت نے فرمایا. حضرت بہت کم گو تھے, بہت کم گو, جبہ مبارک اتارا, میں نے ہاتھ بڑھایا فرمایا, تو میں پیچھے ہٹ گیا, اٹھایا جبہ مبارک زمین پہ پھینک دی. میں کہا آپ تو معاملہ کچھ اور ہے یار, اب تو معاملہ کچھ اور ہے. پھر صدری مبارک اتاری, میں نے کہا نہیں, اب جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں یہاں معاملہ کچھ اور, ذرا پیچھے ہٹ جائے. میں پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا, اپنا صدری مبارک اتارا, اتارنے کے بعد زمین پہ پھینک دیا. اس کے بعد پھر حضرت نے اپنا خود کرتا اتارا، اور کرتے کے نیچے بنیان نہیں پہنتے تھے، بنیان جو ہے حضرت نہیں پہنتے تھے، اتار کے اس کو بھی زمین پہ پھینک دیا، اور تب کیا وہی وجدانی کیفیت تاری ہو گئی، عجیب و کیفیت رقص، یعنی آدمی جیسا رقص کر رہا ہے لیکن وہ اپنے جگہ پہ کھڑے ہے، لیکن چہرے کا رنگ بدل گیا، عجیب و غریب انوار پھوٹنے لگے چہرے سے، اور پھر زمین پہ بیٹھ گئے، پھر درود شریف، یہ صیغہ مجھے یاد ہے، میں نے کان سے سنا، صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا رسول اللہ، یہی ورد فرما رہے، یہی مسلسل یہ ورد فرماتے، پھر زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پہ ملنے لگے، اور مٹی اٹھائے اپنے جسم پہ ملنے لگے، کیوں؟ اس زمین کو نسبت تھی سرکار ابد قرار کونین کے مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت پہ وہ محو ہو گئے، فنا ہو گئے، پگھل گئے، مٹ گئے، اس کے بعد اٹھائے جم سارے جسم کے اوپر مٹی کو ملنے لگے، تو اس ہیبت میں اتنی ہیبت تاری ہوئی، میں تو بالکل غار کے بالکل سامنے وہ دروازہ جو داخل ہونے کا جو جگہ ہے وہاں میں جا کے کھڑا ہو گیا، میں کہنا اب ان کے معاملے میں کوئی مداخلت نہ کرے، ایسا چہرہ کھل کر منور ہو گیا تھا، تو اس وقت میں نے جب حضرت نے پیر دستگیر کا چہرہ مبارک دیکھا تو معلوم ہوا کہ حقیقت ان کی حقیقت ظاہر ہو گئی، اس وقت میں نے غوث زماں حضور مفتی اعظم قطبِ عالم کا چہرہ مبارک کو دیکھا، حقیقت میں حق و نمر عرض کر رہا ہوں مسجد میں، جیسے کہ 100 ٹیوب لائٹ آ کی روشنی آپ کے جسم سے پوٹ پوٹ کر نکل، یہ کیفیت ہو گئی تھی، وہ وجدانی کیفیت حضرت کی تاری ہو گئی تھی، وہ حالت وجد، یہ مقام فنا نہیں ہے، یہ مقام فنا الفنا ہے، یہ بہت ہی یعنی اکابر اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی کرم فرما دیتا ہے، اور یہ حضور سرکار غوث اعظم قطب عالم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی نیابت فرماتے تھے، نائب تھے وہ، اب یہ اس کی دلیل بھی آپ کو دینے، ویسے تقریر کا وقت نہیں ہے بھائی، میں تو جنگلی آدمیوں میں تقریر کرتے ہی نہیں ہوں، بہرحال آگے یہ دو مرتبہ دیکھا، اس کے تیسرے مرتبہ یہ کہ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، اب باپ بیٹوں باپ بیٹے یہ دونوں کی یہ شان اور کیفیت ہے کہ ان کے جتنے بھی اشعار ہیں نعتیہ اشعار ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے حقیقت پر محمول ہے، یہ اس میں تصنع و بناوٹ نہیں، جیسا کہ عموماً شاعر لوگ کہتے ہیں، جیسا میں نے رات بھی عرض کیا تھا اپنے احباب سے، ایک شاعر لکھتا ہے کہ یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر ان کے دربار پہ سر کے بل جائیں گے، اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ بتائیے، نعت بھی لکھ رہے اور جھوٹ بھی بول رہے، کوئی اپنے سر کے بل چل سکتا ہے؟ یاد فرما لیا اگر مصطفیٰ نے، اگر یہ لکھا گیا ہے ہندوستان میں اور ہندوستان سے لے کر مدینہ طیبہ کر سر کے بل جائے، یہ جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تصنع و بناوٹ اور مبالغہ ہے یا نہیں؟ اور مبالغہ جو ہے وہ نعت شریف کے اندر یہ نہایت بدتمیزی ہے کہ مبالغہ کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت شریف لکھنا ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک تیز دھار تلوار کے اوپر چلنا، زیادہ کہو تو پھنسے، کم کہو تو بھسے پھنسے، یہ معاملہ ہے، بہرحال اب دیکھیے وہ شعر میں نے عرض کی، کسی شاعر نے کہا اور سرکار حضور مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، دعا فرما تمنا کر رہے، تمنا کیا اگر خیر سے اللہ وہ دن دکھا دے تو مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں کے جالو کشی کروں گا، اور وہ وقت آیا، حاضری دی مسجد نبوی شریف میں، حاضری دینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کے حجرہ مبارک پہ آ کر سلام پڑھتے تھے، پہلے آگے جاتے تھے، دن میں دو مرتبہ حاضری ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد، دو مرتبہ حرم شریف کی زیارت ہوتی تھی، سامنے مواجہ شریف، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو میرے پیر دستگیر حضور مفتی اعظم قطب عالم امام مصطفیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں بغل میں ہاتھ دے کر مواجہ شریف کے سامنے میں اپنے پیر دستگیر کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کی، میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر، بغل میں یوں، لیکن میں نے کوئی 31 دن حاضری ہوئی، کوئی دن بھی نہیں میں نے اپنے پیر دستگیر کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے مبارک اٹھا کر جالی مبارک پر ایک نظر ڈالی، نہیں کبھی نہیں، کبھی نہیں. اور اٹھاتے کیوں؟ اٹھائے گا نظر وہ جسے کچھ نظر نہیں آتا، اور جسے سر جھکائے ہوئے سب کچھ نظر آتا ہے تو اسے نظر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر حضرت سے، میرے پیر دستگیر سے اگر کسی نے پوچھ لیا کہ حضور جالی مبارک کا رنگ کیا ہے، اگر کوئی پوچھ لیتا حضور مفتی اعظم سے کہ جالی مبارک کا رنگ کیا ہے، تو حضرت کا جواب یہ ہوتا کہ سنا ہے سنہرا، دیکھا نہیں. اس قدر کمال ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے. حاضری دینے کے بعد پھر وہاں سے گھوم کر، اب تو خیر وہ قرآن شریف کے وہ رحل وغیرہ سب ڈال وال کیسے ان لوگوں، ان خبیصوں نے سب بند کر دیا، تو وہاں سے پھر ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے حجرہ مبارک پہ آ کر سلام عرض کرتے. اس کے بعد پھر وہاں سے گھوم کر پھر جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے ادھر سے گھوم کر پھر جو چبوترا تہجد کا ہے وہاں حاضر ہوتے. عموماً اس زمانے میں عموماً جتنے بھی وہاں جاروب کش حرم شریف کے تھے وہ تمام کے تمام تقریباً حضرت ہی کے مرید تھے. تو حضرت وہاں پھر حاضر ہوئے اور ایک جاروب کش کے پاس حضرت نے فرمایا، اگر آپ کی اجازت ہو. یہ دیکھیے پیر اپنے مرید سے کہہ رہا، ادب دیکھو، کمال ادب دیکھو، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند لمحات کے لیے اپنا جھاڑو شریف مجھے عنایت فرما دے تو بڑا کرم ہوگا. تو مرید کانپا کہ حضور یہ کیا فرما رہے. فوراً وہ جھاڑو، اب تو یا مشین لگاتے تھے، اس زمانے میں مشین نہیں لگتا تھا، وہ باقاعدہ جھاڑو کشی ہوتی تھی، جھاڑو مبارک. تو اس نے فوراً حضرت کے ہاتھ میں دے دیا. پھر مجھے وہ بات یاد آئی، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. پھر حضور سرکار حضور مفتی اعظم قطب عالم جاروب کشی کرنے لگے اور ان پر وہی رقت اور وہی شان اور وہی وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ نور پھوٹ پھوٹ کر آپ کے جسم سے نکلا. وہ تیسری بار ہے کہ میں نے 9 سال کے اندر اپنے پیر دسری کے چہرے مبارک کو دیکھا. اس وقت واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ تجلی فرما رہے ہیں، کہ حضور کی محبت میں ڈوب کر وہ جارو کشی کر رہے تھے. بتائیے کیا حال تھا ان کا، کتنے صادق تھے. باپ کا بھی یہی حال اور بیٹے کا بھی یہی حال. فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ نہیں فرما رہے ارے سر سے چلو، او مدینے جانے والے سر پہ چلو، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ تو ایک تصنع بناوٹ ہے اور وہ ایک مبالغہ ہے. فرمایا کہ ارے سر موقع، حالانکہ آدمی جو ہے وہ پیروں سے چلتا ہے، سر سے کہاں چلے گا. تو اعلی حضرت نے ایک اظہار محبت فرمایا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اب دیکھیں کتنا فرق ہے، حقیقت پر محمول. جتنے بھی اشعار باپ کے یا ان کے چچا استاد زمن مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ یا حضور حجت الاسلام امام مولانا حامد رضا رحمت اللہ علیہ یا حضور مفتی اعظم قطب عالم، یہ معاملات ایک کاش کے اگر ایک جھلک آپ ان کا دیکھ لیتے، آہا کیا بات ہے، کیا بات. اللہ کا لاکھ لاکھ فضل اور شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلامی نصیب فرمائی اور آپ لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. یقیناً ان کے فیض و برکت سے آپ بھی مستفیض ہوگے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو، جتنے بھی محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ میرے پیر دستگیر حضور مفتی اعظم کے دیدار بھی نصیب فرمائے. اتنا کیا کر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنے چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو غلطی ہوئی تو میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تقریر کا موقع ہی نہیں ہے. حضور قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین المدنی رضی اللہ تعالی، یہ اعزاز تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور میرے لیے نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ امید رکھتا ہوں کہ ان دونوں بزرگوں کا ایک دن میں 31 دن تک دو بزرگوں کو, وہ اکابر اولیاء اللہ کی میں نے مدینہ طیبہ میں خدمت کی. ایک تو ایک غوث وقت حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ عنہ, اور ایک قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین المدنی رضی اللہ تعالی. میں حضرت کی خدمت میں قطب مدینہ نے جو مکان کرائے حضرت کے رہنے کے لیے کرائے پہ لیا تھا وہ بالکل آپ کے مکان سے 2 قدم, ایک ہی چھوٹی سی گلی تھی باب المجید کے سامنے جو پوسٹ آفس تھا, اس زمانے میں جو لوگ حاضر ہوئے تھے اس پوسٹ آفس کے بالکل پیچھے اس کے عقب میں قطب مدینہ کا مکان تھا, جو قدیم پرانا مکان تھا. اب اسے ایک چھوٹی سی گلی تھی, سامنے والے جو عرب کا ایک مکان تھا قطب مدینہ نے اس کے جو نیچے کے درجہ تھا جو فلور تھا اس کو کرائے پہ لے لیا تاکہ حضرت وہی رکے قریب ہی میں, یعنی 2 قدم. دن میں حضرت کی خدمت کرتا تھا اور ناشتہ کے بعد جب حضرت آرام کرنے کا وقت ہوتا تو میں قطب مدینہ کے پاس چلا جاتا. ان کو یہ آرام کر رہے تو قطب مدینہ کے پاس, تو ان کے کافی مطلب ظہر کے نماز کے بعد تک میں خدمت میں رہتا تھا, اور پھر جب حضرت کا اٹھنے کا وقت ہوتا تھا تو ادھر آ جاتا, پھر موقع ادھر ملتا تھا ادھر چلا جاتا. تو 2 اکابر اولیاء کی خدمت روزانہ 31 دن تک اس فقیر نے کی ہے. یہ تحدیث نعمت پہ میں, یہ اللہ کا میرا پر فضل ہے. تو اما بنعمت ربک فحدث کے روح سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, باقی اور کوئی ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو میں اپنے طرف متوجہ کرنے چاہتا ہوں, بس یہ فضل خدا اور الہ اللہ کا جو جس بندے پر فضل ہے وہ میں اس کو عرض کر رہا ہوں. ایک دن, اب پتہ نہیں مجھے کیا بدتمیزی سوجی اس دن, میں نے دیکھا کہ بھائی یہ جوک در جوک روزانہ بلا ناغا روزانہ مجلس, اور اس میں ایک آدمی آئے, 10 آدمی آئے, 100 آدمی آئے, جتنے بھی آئے, کبھی بہت سارے لوگ ہوتے تھے کبھی چند لوگ ہوتے تھے, لیکن روزانہ مجلس. اور شاہد ہی میرے سامنے مولانا ابو القاسم جو قطب مدینہ کے خادم خاص رازدار خادم, یہ بتا سکتے ہیں, اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو یہ میری تصحیح فرمائے. ایک شاید اتنی بڑی پتیلی تھی یہ جو میں نے اپنے آنکھ سے دیکھی, اتنی بڑی پتیلی تھی جس میں کھانا پکتا تھا لنگر, اتنی بڑی, اتنی زیادہ بلا مبالغہ اتنی سی. اور بازار سے سمولی کی روٹی, وہ جو بڑی سمولی کی روٹی ہوں وہ منگاتے تھے. اس پتیلی میں سے قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین المدنی رضی اللہ تعالیٰ خود تناول فرماتے تھے, یہ نہیں کہ ان کے لیے خاص کوئی مطلب کھانا پکا جائے یا کوئی ایسی, عموماً جیسا آج کل پیروں کا ہوتا ہے نا کہ انڈے پراٹھے کے علاوہ تو ان کا چلتے ہی نہیں, ان کا خاص ایک غذا ہوتا ہے. لیکن یہاں جو مہمان کھائے گا وہ خود قطب مدینہ کھا رہے, نیاز تھا وہ. آدمی 10 آئے پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا کھائے, 100 آدمی آئے اسی پتیلی میں سے کھائے کھانا, کبھی کم. یہ تو میرے عینی شہادت ہے, میں اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی بات آپ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں کوئی قطب مدینہ نہ, وہ ایک پہلے ایک مکتبہ تھا حضرت کا جو کتابیں بیچتے تھے, وہ بھی ختم ہو گیا. امی فضل شیخ فضل الرحمن جو ہمیں انہیں پیار سے امی فضل کہتے, وہ مکتبہ چلاتے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی تھا مکتبے کے اندر, وہ بھی ختم ہو گیا. تو بتا دیں مجھے کیا سوجی, ڈاکٹر رضوان اور ڈاکٹر خلیل وغیرہ وہ سب صرف اسکول میں اس میں پڑھتے تھے, ان جوان تھے وہ, اور شیخ حبیب جو تھے وہ عالم جزم تھے, مجذوب تھے, بڑے صاحب زیادہ مجذوب تھے, تو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں. تو مجھے کیا سوجی پتا نہیں, کیا بدتمیزی سوجی, میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا حضور یہ لوگ اتنے لوگ آتے ہیں لنگر روزانہ جاری ہے حضور, اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ذرا مجھے سمجھا دیجئے حضور, یہ آپ کا یہ معاملہ جو گھر کا خرچہ وغیرہ کیسا نکلتا ہے. جوان تھا, کچا تھا, بہت بدتمیز تھا, میں نے پوچھ لیا. تو حضرت نے مسکرایا، مجھ سے فرمایا بیٹا تو وہ حدیث نہیں سنا؟ میں کہ حضور ارشاد فرمائیے، انما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث المبارکہ ہے کہ اللہ دیتا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں. میں کیا حضور؟ فرمایا بیٹا ساری دنیا کی روزی جو ہے یہ ہرا گنبد ہے اس پر نازل ہوتا، جس کا رزق اللہ، یہ سب لوگوں کا جو رزق، دنیا والوں کا رزق جو ہے وہ گنبد خضرا پر اترتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے اس رزق کے جو حصہ ہے وہ اہل مدینہ کو ملتا ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اگر سب کو رزق مل جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کو چھوڑ دیں؟ تو سب سے پہلے ہم کو ملتا ہے، ہم کو ملنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس کے بعد پھر دنیا بھر میں حضور تقسیم فرماتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. یعنی اگر میں نہیں پوچھتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور ایک بات اور پوچھنی ہے، یہ کیا بات ہے کہ دن میں گنبد خضرا کا رنگ کچھ اور ہے اور رات میں گنبد خضرا کا رنگ کچھ اور ہے؟ یہ مجھ پر یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ میں جب دن میں دیکھتا تھا تو بہت سکون اور اطمینان سے آپ کھلتا ہوا ایک، مطلب ایک نور کا بخہ سمجھ لیجئے، وہ چمک رہا ہے آپ دل بھر کے دیکھیے گا. لیکن رات کا وقت جب آدمی 12 بجے کے بعد دیکھے تو ایک ہیبت سی تاری ہو جاتی اور رنگ بہت گہرا ہو جاتا ہے. تو مجھ پر یہ واقعہ گزرا تو میں نے کہا حضور یہ تو بتائیے یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں؟ یعنی ایک گنبد شریف اس کا دو رنگ، دن میں کچھ اور رنگ رات میں، اور دن میں دیکھنے کی کیفیت کچھ اور رات میں دیکھنے کی کیفیت کچھ اور، یہ ہیبت جو تاری ہوتی ہے کیا معاملہ ہے؟ تو سر جھکائے، حضرت ہمیشہ سر جھکائے رکھتے تھے، اور جب کچھ فرماتے تو سر اٹھاتے تھے. عجیب کیفیت یہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد فرمائے بیٹا دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور سے اعلان کر دو، اے میرے محبوب اعلان کر دو، کہہ دو لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو تمام جہان سب چیز کے لیے رسول بنا کر بھیجا، دنیا والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، مچھلیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا. میں کہا حضور آمنا و صدقنا. فرمائے کہ دن میں چونکہ ہم امتی ہے، ہمارا حق بہت بڑا ہے، ہمارا حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی زیارت کریں. ٹھیک ہے، دن میں آپ، اس لیے وہ ہیبت تاری نہیں ہوتی، دل بھر کے آپ زیارت کرتے رہو. اور رات میں جو ہیبت تاری ہوتی اس کے وجہ یہ ہے کہ اب جیسا قرآن میں آیا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنایا گیا آپ کی جو روزی حاصل کرنے کے لیے، رات بنایا گیا آپ کے آرام کے لیے. آپ انسان رات میں سو جاتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے ایک دوسری مخلوق ان کے ارواح طیبہ یعنی انبیاء کرام اور اولیاء کرام رات کے وقت گنبد خضرا کو گھیر لیتے ہیں، ان کے گنبد کو گھیر لیتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، لپٹ جاتے ہیں، اس لیے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. اور اس وقت ہیبت جو تاری ہوتی ہے یہ انبیاء کے ارواح اور اولیاء کے ارواح کے وجہ سے وہ ہیبت تاری ہو جائے. اب یہ بھائی کون سی کتاب میں یہ واقعہ ملے گا؟ کون سمجھائے گا آپ کو سوائے عارف کے جو اپنے نظر سے دیکھتا، اللہ نے انہیں اجازت دی، اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. یہ وہ اکابرین اولیاء، اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو حضرت نے فرمایا رات کے وقت جو ہے وہ رنگ بدلنا اور ہیبت تاری ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہاں ارواح انبیاء و اولیاء اللہ حاضر ہوتے. میرے ایک دوست ہے، بہت بڑے پروفیسر ہے، مکہ مکرمہ کے باشندے علوی سادات ہے، سید عرفان علی، سید عرفان علوی، انہوں نے مجھ سے یہ واقعہ سنایا، شاید میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی نہ کسی عالم دین سے سنا. نے کہا کہ ایک مرتبہ خطبہ مدینہ شیخ ضیاء الدین المدنی حرم شریف میں، جنت ریاض الجنہ میں تھے اور کچھ حدیث سمجھا رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے تو حدیث سمجھا رہے تھے. تو یہ خوبصہ پہنچ گئے، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس پہنچ گئے اور کیا کہ یار آپ کیا حیات النبی کی بات کرتے ہو، کچھ حیات النبی کا مسئلہ تھا وہ سمجھا رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے. یہ سید عرفان علوی جو مکہ مکرمہ کے پیدا یہ سادات ہے، سید ہے، اور سید محمد علوی المالکی کے خاندان سے تعلق رکھتی، انہوں نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا. فرمایا کہ جب یہ وہابی آیا اور اس نے اعتراض کیا تو دلائل جو جس کا دل اللہ بند کر دے، مہر لگا دے، جس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے، کانوں کو پہ پردہ ڈال دے، اس کے اسے حق سمجھنے، سوچنے، قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، سلب ہو جاتا. تو قطب مدینہ نے اسے دیکھا، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں فرمایا، لیکن یہ اشارہ فرمائے کہ صرف تشریف یہاں بیٹھے ہوئے، یہ سیدھے ہاتھ، اگر آپ تک قبلہ پیچھے، مثلا آپ یہ تصور کریں کہ آپ ریاض الجنہ میں آپ کے رخ قبلے کی طرف اور میرا رخ آپ کی طرف، پش جو ہے قبلے کی طرف ہے، تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف روضہ مبارک ہے، ٹھیک، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف. تو وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ شر قطب مدینہ نے پھر روضہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے کہا ادھر دیکھ، وہ ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں. جو انہوں نے گھوم کے دیکھا تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے، اللہ علیہ وسلم سامنے. فرماتے خبیث مجھ سے پوچھتا ہے تو حیات النبی کا انکار کر رہا ہے، وہ دیکھو کون کھڑے ہوئے ہیں، جن کی حدیث بیان کر رہا ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے. تو اس نے دیکھا سید محمد، سید علوی، سید عرفان علوی فرماتے اس وقت وہ جو جانی مبارک وغیرہ تھے سب غائب، سب ہٹ گیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور قطب مدینہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. چند چند لمحات کے لیے دیکھیے، یہ وہ شان ہے حضرت قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین المدینی. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.